بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیش خدمت ہے خود نوشت دھوپ چھاؤں. اس کی مصنفہ ہیں پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ کی بانی ڈاکٹر فاطمہ شاہ. یہ کرتبہ آڈیو لائبریری اور پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کی مشترکہ پیشکش ہے. دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لیے رابطہ کیجیے 0306-7878222 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org پر. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون.
پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کی اعزازی ممبر ہونے کی حیثیت سے میں سیما لیاقت کتاب دھوپ چھاؤں آپ کی نظر کر رہی ہوں. پرانے سماعت اگر کوئی لفظ یا لہجے کا اتار چڑھاؤ آپ کی سماعتوں کو گرا گزرے تو اس کے لیے پیش کی معافی چاہوں گی. پیش خدمت ہے کتاب دھوپ چھاؤں ڈاکٹر فاطمہ شاہ کی خود نوشت جس کی تدوین ازہدیہ و محبت و عقیدت ان کی بیٹی ریحانہ ارشد حسن نے کی. کتاب کا پہلا ایڈیشن 2006 میں شائع ہوا. انتساب دنیا کے تمام معذورین کے نام. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. از ڈاکٹر محمد اقبال. پیش لفظ ایک عرصے سے دوست احباب مجھے مشورے دے رہے تھے کہ میں اپنی زندگی کے حالات کو کتاب کی صورت میں شائع کروں کیونکہ بقول ان کے اس سے بہت سے لوگوں کو رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے. میں نے اس پر بہت سوچا کہ آیا اس عمل سے کوئی مفید پہلو بھی نکلنے کی امید ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ محض ایک ورق گردانی ثابت ہو. کیونکہ بہرحال میں کوئی ادیب تو ہوں نہیں کہ اپنی خود نوشت لکھ کر دنیا ادب پر کوئی بہت بڑا احسان کروں گی یا یہ کہ اس کے اثاثے میں کوئی قابل ذکر اضافہ کروں گی. تو پھر آخر کیا مقصد ہوگا اس کوشش کا کہ میں اپنی زندگی کی کوتاہیاں اور تجربات دوسروں کے سامنے بے نقاب کروں. غور کرنے پر مجھے یہ احساس ہوا کہ میری زندگی اتنے نشیب و فراز سے گزری ہے, اتنے حادثات سے دو چار رہی ہے, کبھی آسائشوں کی فراوانی سے سرشار تو کبھی مسائل و مشکلات سے نبرت آزما, کبھی مایوسیوں سے نڈھال تو کبھی عزم و ہمت کی آئینہ دار, کبھی محرومی اور ناامیدی کا شکار تو کبھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار. فرض یہ کہ اس میں اتنے تغیرات اور انقلابات رہے ہیں کہ اپنی خود نوشت شائع کرنے کی تائید میں دو مقاصد واضح طور پر ابھر کر میرے سامنے آئے. ایک خواتین کے حوالے سے خاص طور پر کہ اس خود نوشت کی روشنی میں وہ اپنی غلطیوں سے بچ سکیں گی اور ان کا ازالہ کر سکیں گی, اپنی زندگی کو صحیح خطوط پر ڈھالنے میں انہیں اس سے رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے. دوسرا مقصد یہ کہ جو لوگ المی اور حادثے سے دو چار ہیں ان کو اپنی معذوری پر قابو پانے کا شعور ہو, اور اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں. خدمت خلق میں ڈوب کر اپنے دکھوں کو بھول جانے کی آگہی اور اس کے نتیجے میں تمانیت قلب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مدد اگر شامل حال رہی تو یہ کتاب اس کا وسیلہ بن سکتی ہے. اسی سوچ کے تحت میں اپنی زندگی کی رویدات کو بہت ہی سادہ الفاظ میں سپرد قلم کر رہی ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میری اس کاوش کو کامیاب کرے, آمین. میں نے اپنی یادداشت کے سہارے گزری باتوں کو اردو میں 25 آڈیو کیسٹس میں ریکارڈ کیا. میری کزن کی بیٹی شیریں مجاہد نے سنجیدگی کے ساتھ اپنا قیمتی وقت صرف کر کے ان کیسٹس میں موجود مواد کو ٹرانسکرائب کروایا اور مسودے کو ایڈٹ کیا. میری بیٹی ریحانہ نے پھر اس کو اردو سے انگریزی میں ترجمہ کیا, ابواب کو ترتیب دیا, اس کی تدوین کی اور جو باتیں میں بھول گئی تھی ان کی تفصیل شامل کی. شیری نے اس کام کو اپنی ماں کی خواہش پر انجام دیا. ریحانہ نے مجھ سے محبت کے اظہار کے طور پر یہ کام کیا. اس کو انجام دیتے ہوئے ان دونوں نے جو بے غرض لگن اور محنت کی, صرف خدا ہی ان کو اس کام کا حقیقی انعام دے سکتا ہے جس کے یہ اس کے بدلے حقدار ہیں. میں جس قدر ان کی شکر گزار ہوں اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی اور نہ ہی کبھی اس کے بدلے ان کو کچھ دے سکتی ہوں. میں دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کو اس کام کا اجر ملے, اور محض یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ, خدا کرے کہ جس مقصد سے کتاب لکھی گئی ہے وہ پورا ہو, آمین. میں تو گمراہ تھا, میرا نقش قدم دوسروں کے لیے رہنما بن گیا. از ماہر القادری. فاطمہ شاہ, کراچی, ستمبر 1998. صفحہ نمبر 1, بعنوان میرے اباؤ اجداد کا ورثہ. ذرا سے حادثے میں ہے نہفتہ مستقبل, وجود جیسے شجر کا چھپا ہو دانے میں. از سید حامد. بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ ہمارے پردادا عربستان سے آئے تھے. انہوں نے پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے بھیرا میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا کام شروع کر دیا. وہ محلے کی مسجد میں بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. یہ انگریزوں کے راج کا ابتدائی زمانہ تھا. روایت ہے کہ ہمارے پردادا نے درس و تدریس کا کام شروع کیا تو حکومت انہیں اس کا معاوضہ اشرفیوں کی صورت میں دیا کرتی تھی. وہ انگریز کا پیسہ لینا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو انکار کی ضرورت نہیں ہوتی ہوگی. لہٰذا اشرفیاں ایک کنویں میں پھینک دیا کرتے تھے. دروغ برگردن راضی. بہرحال اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس وقت بھی کسی پرانے اندھے کنویں میں یہ اشرفیاں ضرور پڑی ہوں گی. ہمارے پردادا کے تین بیٹے تھے جن میں سب سے بڑے ہمارے دادا تھے. بچپن میں ہم یہ بھی سنا کرتے تھے کہ جنات ہمارے پردادا اور دادا کے تابع تھے. جو بھی چیز کھانے پینے یا ضرورت کی مقامی طور پر دستیاب نہیں ہوتی تھی وہ بڑی آسانی سے ان کی فرمائش پر فوراً مہیا کر دیا کرتے تھے. اللہ عالم بالصواب. بہرحال لوگ یہ بات بہت افسوس کے ساتھ کہا کرتے تھے. بچپن میں ہم ہر سال اسکول کی چھٹیوں میں بھیرا جایا کرتے تھے. مجھے اپنے ددیال کا جو نقشہ یاد ہے وہ کچھ یوں ہے. ایک بڑا سا صفحہ نمبر 2 پھاٹک تھا جو چٹی پل والا دروازہ کہلاتا تھا. اس میں داخل ہونے کے بعد تین گھر تھے جن کے درمیان پتلی پتلی گلیاں تھیں. ان میں ہمارے پردادا کے تینوں بیٹے رہتے تھے. درمیانی گھر ہمارے دادا کا تھا. ان کے گھر کے پاس مسجد تھی جس میں بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی. یہ مکان 2 منزلہ تھے. نیچے کی منزل میں مہمان خانہ اور بیٹھک اور دوسری منزل پر رہائش. چھتیں کھلی ہوتی تھی جن کو لان کی طرح استعمال کیا جاتا تھا. یعنی شام کو لوگ بیٹھ کر چائے وغیرہ پیا کرتے تھے. اس زمانے کی زندگی بڑی سادہ تھی. یہ گھر ایک دوسرے سے اتنے قریب تھے کہ دوسری منزل کی کھڑکیوں سے ہم گلی کے اس پار آپس میں بہت اطمینان سے بات کیا کرتے. مجھے یاد ہے کہ تیسرے گھر کے پاس ایک کنواں تھا جہاں سے سب گھروں میں پانی آتا تھا. دوسری طرف چھوٹے سے میدان میں ایک کمہار دن بھر مٹی کے برتن بنایا کرتا. میں گھنٹوں اس دلچسپ مشغلے کو کھڑکی سے دیکھا کرتی. ہمارے دادا کے مکان کے بیچ میں چھوٹا سا صحن تھا. آدھے حصے میں چھت نہیں ہوتی تھی, باقی حصے میں کٹہرا لگا ہوتا تھا جہاں سے نیچے کی منزل صاف دکھائی دیتی تھی اور آپس میں بات چیت بھی ہو سکتی تھی. اس طرح سے دونوں منزلوں کا رابطہ بہت قریب ہو گیا تھا. صحن کے دونوں طرف ایک کمرہ اور دالان تھا. ایک کمرے اور دالان میں ہماری دادی رہا کرتی تھی. ہم لوگ جب جاتے تو اسی کمرے میں رہتے تھے. دوسری طرف کے کمرے اور دالان میں چچی رہتی تھی. دالان میں ایک طرف بہت صاف ستھرا چولہا تھا جس کے چاروں طرف ہم پیڑیاں رکھ کر بیٹھ جاتے اور گرم گرم کھانا ہم کو دے دیا جاتا تھا. ہم نے اپنے دادا اور ان کے منجھلے بھائی کو نہیں دیکھا. چھوٹے بھائی حیات تھے اور اسی مسجد میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. ہماری دادی دراز قد اور گوری رنگت کی تھی لیکن اس وقت تک وہ ذرا جھک گئی تھی. ایک پھپھی تھی جو اپنے بھائیوں سے بڑی تھی. ہمارے والد سب سے چھوٹے تھے. ابا کی بچپن کی بعض قصے جو ہماری دادی سنایا کرتی تھی ان سے قطن اس ذہانت کا اندازہ نہیں ہوتا جو بعد میں ان کی شخصیت کا اہم جزو رہی. ایک دن دادی کو چولہا جلانے کے لیے دیکھتے ہوئے کوئلوں کی ضرورت پڑی تو ہمارے ابا پڑوس سے کوئلے مانگنے کے لیے بھیجے گئے. کرتے کے دامن میں جلتے ہوئے صفحہ نمبر 3 کوئلے رکھ کر واپس آئے تو ظاہر ہے کہ چند سوراخوں کے علاوہ دامن میں کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے ابا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کوئلے کہاں غائب ہو گئے. اسی طرح دادی ہمارے ابا کا ایک اور قصہ سنایا کرتی تھی. ایک مرتبہ شب برات کا حلوہ بن رہا تھا. حلوہ ابھی کچا تھا کہ انہوں نے ضد شروع کر دی کہ مجھے ابھی دے دو. بہن منع کر رہی تھی کہ ابھی تیار نہیں ہوا ہے. دادی سن رہی تھی. انہوں نے کہا اگر مانگ رہا ہے تو دے دو اور انہوں نے گرم گرم حلوہ میرے والد کی ہتھیلی پر رکھ دیا. یہ ایک طرح سے تنبیہ تھی جو میرے خیال میں ذرا سخت تھی. اس دن سے کچھ ایسی دہشت ان پر طاری ہوئی کہ زندگی بھر کبھی انہوں نے کوئی چیز نہیں مانگی. خاندان میں علم کا چرچا تھا اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا. میرے والد اور ان کے دونوں بھائی علی گڑھ بھیج دیے گئے. علی گڑھ میں ایم اے او کالج قائم ہو چکا تھا, یعنی محمد اینگلو اورینٹل کالج, جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا. بڑے ابا کو بی اے کرنے کے بعد وہاں کے انگریز پرنسپل نے ریاست چھترپور میں لازم مقرر کرا دیا. وہ ساری عمر وہیں رہے اور دونوں بھائیوں کو پڑھایا. منجلے بچہ فوج میں گئے لیکن ان کا انتقال ایک حادثے میں بہت جلدی ہو گیا. ان کی بیوہ ہمارے دادا کے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی. ہمارے والد نے یونیورسٹی سے ریاضی میں ایم اے کیا اور ریاضی دان بنے. ریاضی دانوں کی یونیورسٹی کو ضرورت تھی. اس زمانے میں پڑھے لکھے مسلمان کم ہوتے تھے اور ایسے طلبہ کی کھوج تھی جو اساتذہ کے فرائض انجام دے سکیں. میرے والد ابھی طالب علم ہی تھے کہ عارضی طور پر لیکچرر مقرر ہو گئے. آگے کیا ہوا اس کا ذکر انہوں نے سید الطاف علی بریلوی کی مرتب کردہ کتاب نامہ ہائے صدق و صفا میں خود کیا ہے. ابھی میں عارضی لیکچرر تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈپٹی کلکٹری کے لیے میرا انتخاب ہو گیا. اس زمانے میں صبح سول سروس کے لیے مقابلے کے امتحانات نہیں ہوتے تھے اور الہ آباد یونیورسٹی کے سربر آوردہ طلبہ کو پرنسپل کی سفارش سے ملازمت کے مواقع مل جاتے تھے. ایم اے او کالج میں دستور تھا کہ جب اس کے طالب علم کو یہ اعزاز حاصل ہوتا تو کالج کے آنریری سیکرٹری طالب علم کو چائے یا کھانے پر مدعو کرتے. صفحہ نمبر 4، اساتذہ اور چیدہ طلبہ کو بھی دعوت میں شریک کرتے، پھر چھوٹی سی تقریر میں اس کو نئی زندگی کے نشیب و فراز سمجھاتے اور الوداع کہتے ہیں۔ ایسی دعوت میرے لیے بھی ہوئی۔ اس وقت نواب وقار الملک مرحوم آنریری سیکرٹری تھے، یہ اپنے اسلامی اخلاق و اقدار کی وجہ سے مسلمانوں کے مسلمہ لیڈر تھے۔ انہی کی کوششوں سے آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی۔ مجھے رخصت کرتے وقت ان کے دہنے مبارک سے فکرہ نکل گیا، تم بھی آخر کالج چھوڑ چلے۔ اس بھی کے لفظ نے میری زندگی کا رخ پلٹ دیا۔ ایک بزرگ کے کام کی طرف سے سرٹیفکیٹ تھا، میں نے بغیر کسی تعامل کے عرض کیا، حضور آپ ہی تو مجھے جدا کر رہے ہیں، یہ تقرر تو آپ اور پرنسپل صاحب کی سفارش پر ہوا ہے، ورنہ میرا جی تو یہاں سے جانا گوارا نہیں کرتا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ہم اتنی تنخواہ تو نہیں دے سکتے، اگر تم آدھی تنخواہ پر راضی ہو جاؤ تو تمہارا مستقل تقرر میری مسرت کا باعث ہوگا۔ میں فوراً راضی ہو گیا اور 125 روپے ماہوار پر میرا تقرر کر دیا گیا۔ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں اس تقرر کا اعلان کرتے ہوئے نواب صاحب مرحوم نے لکھا، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد نے بھی ڈپٹی کلکٹری کی نوکری پر کالج کی کم تنخواہ کی ملازمت اختیار کی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جیسا ضیاء الدین احمد کا علمی مستقبل شاندار رہا، ویسے ہی عبد المجید قریشی کا بھی ہو۔ اس زمانے میں ڈاکٹر ضیاء الدین کالج میں پروفیسر تھے، بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ اسی طرح میرے والد نے سول سروس کی نوکری اور اس کی شان و شوکت کو ٹھکرا کر یونیورسٹی کے شعبہ ریاضی میں لیکچرشپ منظور کر لی اور علی گڑھ میں اپنی ساری عمر گزاری۔ میں نے اپنا ننیال زیادہ نہیں دیکھا، یہ معلوم ہے کہ وہ گروداس پور یعنی مشرقی پنجاب میں تھا۔ نانی کا انتقال میرے بچپن ہی میں ہو گیا تھا، سنا ہے کہ وہ ایرانی اور بہت خوبصورت تھی۔ نانا جب ہمارے یہاں آتے تو ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا جس میں ان کی ضرورت کی ہر چیز ہوتی تھی، کھانا دکان پر جا کر کھایا کرتے کیونکہ بیٹی کے گھر کھانا نہیں چاہتے تھے۔ ہمارے والد کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی، لیکن نانا نے اپنا جو اصول بنایا تھا اس پر قائم رہے۔ میرے نانا خاصا حصے مزہ رکھتے تھے، سیشن کورٹ کے جج تھے، ملازمت کے امیدواروں کے انٹرویو بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے جو اس زمانے کی ہندو اور مسلمانوں کے رویوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ کہتے تھے، جب کوئی ہندو امیدوار انٹرویو کے لیے کمرے میں داخل ہوتا تو نہایت ادب سے کھڑا رہتا جب تک اس سے بیٹھنے کے لیے نہ کہا جائے۔ اسے تعلیم کے بارے میں پوچھا جاتا تو انکساری سے جواب دیتا، ایم اے پاس ہوں حضور۔ اس کے برعکس جب کوئی مسلمان امیدوار آتا تو نہایت دبنگ انداز میں داخل ہوتا اور بلا اجازت کرسی پر ڈٹ کر بیٹھ جاتا۔ تعلیم کے بارے میں پوچھا جاتا تو پر اعتماد لہجے میں کہتا، میٹرک فیل جناب، نانا ابا ہی کی مرضی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن اس زمانے میں یہ ناممکن تھا، چنانچہ مجھے ڈاکٹری میں بھیج دیا گیا۔ حالانکہ میرا اس طرف رجحان بھی نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے نانا ابا مجھ سے کہا کرتے تھے، جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گی اور تمہارا بنگلہ ہوگا تو میں تم سے ملنے آؤں گا، تمہارا چپراسی پوچھے گا آپ کون ہیں، میں بتاؤں گا کہ میں تمہارا نانا ہوں تو مجھ سے کہے گا ٹھہر جائیے، ڈاکٹر صاحبہ ذرا مصروف ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کریں۔ یوں مجھے وہ چھڑا کرتے تھے۔ میری نانی کے ایک بیٹے کے بعد دو جڑوا بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں ایک تندرست تھی اور دوسری لاغر۔ تندرست بچی بیمار ہو کر ختم ہو گئی اور لاغر بچی بچ گئی، لیکن ساری عمر بیمار رہی۔ یہ تھی ہماری والدہ ختیجہ۔ والدین کے درمیان انہیں کامیاب ازدواجی زندگی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق جب 13-14 برس کی عمر میں ان کی شادی ہمارے والد کے ساتھ ہوئی تو اس رشتے کو سلیقے سے نبھانے کے ڈھنگ سے وہ قطعی ناشنا تھی۔ شادی کے وقت میرے والد کی عمر کوئی 25 برس تھی اور وہ میری والدہ سے 12-13 سال بڑے تھے۔ صفحہ نمبر 6، کھلی جو آنکھیں۔ ازل سے شاید لکھے ہوئے تھے شکیل، قسمت میں جورت پہ ہم، کھلی جو آنکھیں اس انجمن میں نظر ملی آسمان سے پہلے۔ بس شکیل بدایونی۔ میری پیدائش بھیڑے میں دادا کے گھر اسی کمرے میں ہوئی جس کا ذکر میں کر چکی ہوں۔ اس وقت میری والدہ کی عمر بہت کم تھی، یعنی صرف 15 سال۔ ان کے پہلے بچے کا پیدائش کے بعد ہی انتقال ہو گیا تھا، میں ان کی دوسری اولاد تھی۔ سال تھا 1914۔ 11 فروری کی صبح 4 بجے ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور ایک چراغ جل رہا تھا جس کی روشنی اور دائی کی کمان میں پیدا ہوئی۔ نیم اندھیرے میں دائی کو میری آنکھیں نظر نہیں آئیں اور اس کے منہ سے چونکا دینے والا جملہ نکلا، اہ لڑکی کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ بس سمجھ لیجیے کہ سب پر اور خصوصاً میری والدہ پر اس جملے کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ بہرحال لالٹن لائی گئی اور اس کی بتی اونچی کر کے غور سے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ آنکھیں ہیں اور بہت چمکدار ہیں، مگر ذرا چھوٹی، جو موٹاپے اور سوجن کی وجہ سے اندھیرے میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آج 80 برس کے بعد جب میں دائی کے اس جملے پر غور کرتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید مستقبل کا کوئی تار اس لمحے سے جڑ گیا تھا اور دائی کے الفاظ نے ایک پیشن گوئی کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ گویا جو کچھ ہونے والا تھا اس کی ایک جھلک دیکھی گئی. میں اس کو ایک علامت سمجھتی ہوں. حالانکہ صفحہ نمبر 7, اس وقت سے لے کر 40 برس تک مجھے آنکھوں کی کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی. بینائی اتنی تیز تھی کہ عینک استعمال کرنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی. جب میں کوئی 3 سال کی تھی تب میرا پسندیدہ مشغلہ یہ تھا کہ گھر میں پھیلے پرانے پھٹے جوتے جمع کر کے صاف کرتی اور جوڑے بنا کر قطار سے رکھتی. کبھی کبھی پالش بھی کیا کرتی تھی. اماں مجھ سے پوچھتی کیا کر رہی ہو, میں کہتی کام کر رہی ہوں. اماں پوچھتی کیا کام کر رہی ہو, میں کہتی اچھا کام. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک علامت تھی اس لگن کی جس میں آگے چل کر میں نے اپنی زندگی بتائی. جو چیزیں نظر انداز کی جا چکی تھیں ان کو اٹھا کر بہتر صورت دینے کی کوشش کرتی. ایک طرح سے یہ سماجی بہبود کے کام کی بنیاد تھی. بچپن میں میں بہت شریر تھی. اکثر لوگ مجھ سے نالا رہتے لیکن سچ بات یہ ہے کہ میں دل کی گہرائیوں میں ایک غم پال رہی تھی کہ میری رنگت اپنی ماں کی طرح گوری نہیں بلکہ اپنے ابا جیسی سانولی تھی. مجھے معلوم تھا کہ اماں کے لیے یہ بڑا المیہ تھا. اماں کہتی تھی یہ تو کالی ہے, اس کی کس طرح شادی ہوگی, اسے کون قبول کرے گا, اور اگر میاں بھی کالا ہوگا تو بچے تو بالکل کوئلے کے رنگ کے ہوں گے. وہ دعا کرتی تھی خدا کرے اس کو گورا میاں ملے تاکہ اس کے بچے تو کچھ بہتر رنگت کے ہوں. اماں کی دعا قبول ہوئی. میرے شوہر اچھے خاصے حسین آدمی تھے, میرے بچے بھی صاف رنگت کے ہیں, لیکن میری شادی سے بہت پہلے اماں کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی دعا قبول ہوتے نہ دیکھ پائی. میرے والد کو ہمیشہ یہ بات ناگوار گزرتی تھی. جب میں چھوٹی تھی تو بہت پیار اور شوق سے مجھے اپنے ساتھ کلب وغیرہ لے جایا کرتے تھے. حالات کچھ اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ مجھے اپنی رنگت کے متعلق احساس کمتری سا ہو گیا تھا. 13-14 سال کی عمر میں مولوی صاحب ترجمے کے ساتھ قرآن شریف صفحہ نمبر 8 پڑھانے آتے تھے. میں بڑی مذہبی ہو گئی تھی, تہجد کی نماز بھی شروع کر دی تھی, بہت دعائیں مانگا کرتی جو قبول بھی ہوتی. جذب کے ساتھ یہ دعا بھی مانگتی تھی کہ اے اللہ میرا رنگ گورا کر دے. میرے والدین کی شخصیات اور ان کی ازدواجی زندگی کا گہرا اثر گھر کے ماحول پر پڑا. ان حالات نے ایسے گہرے نقوش ہمارے اوپر چھوڑے جن کا اثر ساری زندگی قائم رہا. میرے والد ایک بہت ہی منفرد ہستی تھے. ان جیسا استاد اور باپ اب تک میری نظروں سے نہیں گزرا. انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال علی گڑھ میں گزارے, باوجود اس کے وہ نہایت سختگیر تھے اور نظم و ضبط کے معاملے میں ان کو کسی قسم کی کوئی لچک گوارا نہیں تھی. انہوں نے اپنے شاگردوں کو بے پناہ محبت اور شفقت دی. وہ ان کی ہر تکلیف اور ہر ضرورت کا اندازہ اور خیال بھی رکھتے تھے. جو محبت اور عزت ان کو اپنے شاگردوں سے ملی وہ میں نے آج تک کسی استاد کو ملتے نہیں دیکھی. یہاں تک کہ اب بھی اگر ان کا کوئی شاگرد مل جاتا ہے تو اس قدر جذباتی طریقے سے ان کا ذکر کرتا ہے جسے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا گہرا اثر انہوں نے لوگوں پر چھوڑا. یہی حال ان کی اپنی اولاد کے ساتھ تھا. حالانکہ ان کی زندگی سب سے الگ تھلگ تھی لیکن ان کے بچے ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اس وقت میرے 3 اور بہن بھائی ہو چکے تھے. وحید بھائی مجھ سے 2 سال چھوٹے تھے تو پھر میں انہیں وحید بھائی کیوں کہتی ہوں, یہ انہی کا اسرار تھا. وہ کہتے اگر تم مجھے وحید کہو گی تو میں تمہیں فاطمہ کہوں گا, اور اگر تم مجھے وحید بھائی کہو گی تو میں تمہیں آپا تو نہیں مگر فاطمہ جی کہوں گا. یہ فاطمہ جی بھی رفتہ رفتہ فاطمہ ہی ہو کر رہ گیا. ہمیں ایک دوسرے سے بے حد محبت تھی لیکن بحث سے پاس نہیں آتے تھے. یہ سلسلہ بڑھاپے تک جاری رہا. خوب کھیلتے بھی تھے اور ایسے موقعوں پر کبھی کسی کی کمی محسوس نہیں ہوئی. وحید بھائی سے 4 سال چھوٹی عمر تھی جنہیں ہم ننی کہتے تھے. ننی کے بعد اس وقت سب سے چھوٹے اور ہماری اما کے خاص لاڈلے حمید تھے جو ہمیشہ ننی ہی کہلائے. علی گڑھ یونیورسٹی کیمپس میں ایک پتلی سی گلی کے دونوں کناروں پر 4 مکان بالکل ایک ہی نمونے کے بنائے گئے تھے. اس میں سے ایک میں ہم رہتے تھے. پاس والے مکان میں سید عبدالحق صفحہ نمبر 9 حکیم بغدادی صاحب تھے جو عراق سے آئے تھے اور یونیورسٹی میں عربی پڑھاتے تھے. ان کی چھوٹی بیٹی زنوبیہ میری ہم عمر اور دوست تھی. سامنے والے مکان میں ڈاکٹر عطا اللہ بٹ صاحب رہا کرتے تھے جو یونیورسٹی میں طبی ماہر تھے. ان کی سب سے بڑی بیٹی آمنہ بیگم مجید ملک میری ہم عمر تھی. اس کے بعد زہرا یعنی بیگم نگین رشتی وحید بھائی کی ہم عمر تھی, لیکن وحید بھائی کی دوستی ان کے چھوٹے بھائی حمید سے تھی. طاہرہ یعنی بیگم شاہد حامد ننی کی عمر کی تھی. سب سے چھوٹے بھائی محمود ننی کے دوست تھے. اس طرح گھر بیٹھے ہم سب بہن بھائیوں کو ہم عمر دوست مل گئے تھے. زندگی اچھی کٹتی تھی. 5-6 سال کی عمر سے لے کر 10 سال کی عمر تک میں آمنہ اور زنوبیہ ساتھ ہی کھیلتے اور زیادہ تر وقت کھیل میں گزرتا تھا. ہمارا پسندیدہ کھیل تھا صاحب بیگم صاحب اور نوکر. ترازا نوکر کے کردار پر ہوتا تھا کیونکہ سب سے زیادہ فعال کردار وہی تھا, چنانچہ باری باری سب کو ملتا تھا. ہمارا ایک خاص شغل ڈرامے کرنا تھا. اپنی اماؤں کے کپڑے چپ چاپ نکال لیا کرتے تھے اور ان کو پہن کر ڈرامہ ہوتا تھا. ایک انی دو انی کی ٹکٹ بکتے اور تمام گھر بما نا کر تماشائی ہوتا تھا. اس میں ہم سب حصہ لیتے تھے. وہی بھائی ہیرو نگین ہیروئن ہوتی اور باقی لوگ بکیا کردار ادا کرتے تھے. آمنہ کو کہانی لکھنے کی بہت عادت تھی, وہ پڑھتی بھی بہت تھی. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایک چلتی پھرتی ان سائیکل پیڑیاں ہیں. کہانی لکھ کر آدھی پانی رہ جاتی تو مجھ سے کہتی کہ اسے ختم کرو, جو ظاہر ہے میں نہیں کر سکتی تھی. ہمارے ابا کا ایک دستور عمل تھا جس میں وہ بندھے ہوئے تھے. ان کے معمولات نہایت نپے تلے تھے. صبح سویر اٹھا کرتے اور ٹھنڈے پانی سے نہاتے تھے. جاڑوں میں بھی اس معمول میں فرق نہیں آتا تھا. اس کے بعد چہل قدمی کے لیے نکل جاتے اور خاص وقت پر ناشتہ کرتے تھے. ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر تھا. مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی بھی ناشتہ کیا کھانا وقت سے پہلے یا وقت کے بعد کھایا ہو. صبح سے لے کر دوپہر تک وہ اپنے کام میں مصروف رہتا اور شام کو ان کے پاس 40-50 لوگوں کا دربار لگا رہتا تھا. اس کے بعد وہ اپنے وقت سے اٹھ کر اندر آ جاتے تھے اور کھانا کھا کر سو جاتے تھے. کھانا ان کے دفتر یا کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا. اس نظام میں ان کے پاس کوئی وقت بیوی یا صفحہ نمبر 10 بچوں کے لیے نہیں تھا. ہمارے ان کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ رہا, لیکن انہوں نے ہماری ہر ایک ضرورت پوری کی. وہ اخلاقی اقدار اور معیار کے متعلق بہت سخت گیر تھے. مذہبی طور پر بھی بڑے پکے عقائد رکھتے تھے. سچ بولنے پر بے انتہا زور دیتے تھے. کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھا. اور ان کا اصرار یہی رہتا تھا کہ میری طرف دیکھ کر بات کرو. ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ نیچے آنکھ رکھ کر بات کریں تاکہ کچھ حسب ضرورت غلط بیان نہیں کر سکیں. ناول پڑھنے پر پابندی تھی اور مجھے ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا. چنانچہ ناول کو حدیث کی کتاب کے اندر چھپا کر پڑھا کرتی تھی. ایک دن یوں ہی پڑھنے میں محف تھی کہ ابا آ پہنچے اور مجھ سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی ہو. میں نے آنکھ نیچی کر کے کہا, حدیث کی کتاب ابا جی, بنے کا دکھاؤ مجھے, اور اپنا ہاتھ بڑھا دیا. کتاب ان کے ہاتھ میں دینی پڑی اور جھوٹ پکڑا گیا. تمام گھر والوں کو نوکروں سمیت جمع کر کے ابا نے ان سے کہا, اس سے کوئی بات نہ کرے, یہ جھوٹ بولتی ہے. ناول پڑھنے پر اتنے ناراض نہیں تھے جتنا جھوٹ بولنے پر تھے. وہ شرمندگی آج تک نہیں بھولی ہوں. ریلوے اسٹیشن گھر کے قریب تھا اور کبھی کبھار تفریح کے لیے ہم لوگ پلیٹ فارم پر گھومنے جایا کرتے تھے. وہاں کبھی چائے پی, کبھی رسالوں کی دکان پر رسالے دیکھے, کبھی ریل گاڑیوں کے آمد و رفت اور چہل پہل دیکھ کر محظوظ ہو لیے. پلیٹ فارم پر جانے کے لیے ایک آنے کا ٹکٹ لینا پڑتا تھا, مگر عام طور پر کوئی لیتا نہیں تھا. جب ابا کو پتا چلتا تھا کہ ہم اسٹیشن گئے تھے تو ہمیں بلا کر پوچھتے تھے, تم نے پلیٹ فارم کا ٹکٹ لیا تھا؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دو. ہمیں کہنا پڑتا تھا کہ نہیں لیا, جس پر وہ کہا کرتے تھے, تم نے یہ گورنمنٹ سے چوری کی ہے, قانون کی خلاف ورزی کی ہے. غرض اس کو نہایت سنجیدہ مسئلہ قرار دیتے تھے اور ہمیں اپنے جرم کا شدت سے احساس ہوتا تھا. اس طرح کی تربیت کے بعد ہم کسی قسم کی کوئی غلط حرکت کرنے کی کبھی جرات نہیں کر سکتے تھے. صفحہ نمبر 11. ہماری اما کی شخصیت بالکل مختلف تھی. اگر ابا کی شخصیت کو شاہین سے تشبیہ دی جا سکتی ہے تو اما ایک مینا کی طرح تھی, ہسمک اور سادہ مزاج کی مالک. ان کی طبیعت میں لطیف سا مزاج تھا. زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بہت دلچسپی لیتی تھی. گانے کا بہت شوق تھا اور نقلیں بہت عمدہ کیا کرتی تھی. ان کی سریلی آواز ان کے بیٹوں کو ورثے میں ملی اور ان کی نقلیں کرنے کی صلاحیت وحید بھائی اور حمیرہ کے ذریعے چند ایک نواسی نواسی اور پوتیوں میں آئی ہے. کبھی کبھی ڈھولکی منگا کر نوکروں کی بیویوں کو کوارٹر سے بلوا لیا کرتی تھی اور پھر گانوں کی محفل جمتی, جس کے بعد مزیدار کھانے کی اشیاء تقسیم کرتی تھی. ایسے موقع بہت کم ہوتے تھے, مگر تب ایسا لگتا تھا جیسے ہماری زندگی میں بہار آ گئی ہو. سہگل اور کانن دیوی جیسے مشہور گانوں کے ریکارڈ شوق سے سنا کرتی تھی. وحید بھائی ریکارڈ خریدنے کے لیے بھیجے جاتے تو ان کے ریکارڈ 1.5 روپے میں ملا کرتے تھے, جبکہ ہز ماسٹر وائز مہنگے مگر بہتر معیار کے ہوتے تھے. ایک دفعہ کوئی گانا منگوایا جو ٹوئن میں نہیں مل رہا تھا, اس لیے وحید بھائی ہز ماسٹر وائز کا لے آئے. جب ابا کو معلوم ہوا کہ اس ریکارڈ کی قیمت 2.5 روپے ہے تو بہت ناراض ہوئی. جہاں تک ہماری طبیعت کا سوال ہے, سو انہوں نے اپنی طرح اس کا خیال رکھا. نہانے دھونے صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی, حساب روز لکھواتی, خیرات زکات پابندی سے نکلواتی اور ضرورت مندوں تک پہنچواتی تھی. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کو میرے والد سے بہت محبت تھی. مجھے یاد ہے وہ اکثر کہا کرتی تھی, کروڑوں کے مجمع میں بھی مجھے اس شخص کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا. یہ ان کا طریقہ تھا اپنی محبت کے اظہار کا. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہا کرتی تھی, کسی مزدور کے ساتھ انسان کی شادی ہو جائے تاکہ وہ اپنے دل کا حال کھل کر کہہ سکے اور اس کے قریب آ سکے, بنسبت اس کے کہ کسی ریاضی دان سے ہو کے وہ اس کے قریب ہی نہ آ سکے. محبت کو جب تک امی جامہ نہ پہنایا جائے وہ کبھی کامیاب نہیں رہتی. اما اپنی محبت کو بھی صحیح طور پر نہیں دکھا سکی. کچھ اس میں ان کی بیماری بھی حائل ہوئی, کچھ ہمارے ابا کی شخصیت اور کچھ وہ ذہنی صفحہ نمبر 12 تفاوت جو ان دونوں کے درمیان تھا. مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے بچپن میں بھی کبھی انہیں مل کر ہنستے بولتے دیکھا اور نہ کبھی کوئی لڑائی دیکھی. ایک خاموشی اور سناٹا ہمارے گھر میں چھایا رہتا. ہماری والدہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی مگر اپنی ذات میں ہمیشہ تنہا رہی. ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے جب بدقسمتی سے وہ بیمار پڑ گئی. میرے خیال میں کوئی اعصابی بیماری تھی جس کو ہسٹیریا کہا جاتا تھا. اب مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو ضرور زیادہ بتیس بھی رہی ہوگی کیونکہ ان کے اندر اسی بیماری کے اثرات تھے اور اسی کی وجہ سے وہ تمام تکالیف تھی جو بعد میں ان کو ہوئی. بیماری کی حالت ہی میں ہمارا سب سے چھوٹا بھائی پیدا ہوا اور 3 ماہ کی عمر میں انتقال کر گیا. اس کا انہیں بہت غم ہوا. جب میں 9 سال کی تھی تو وہ ایسی بیمار ہوئی کہ کبھی بستر سے نہیں اٹھی. اکثر وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی اور روتی رہتی تھی. آج ایک عجیب ماحول تھا جس سے ہمارا بچپن دو چار تھا. ابا ہم سے بہت محبت کرتے اور ہماری تعلیم کا خیال رکھتے تھے مگر ہمیں ان کی قربت نہیں مل سکی. ہمیں کبھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ہم اپنے مسائل کس سے کہیں. وہ تمام تجربے اور تربیت جو زندگی کا مقابلہ کرنے اس کی اونچ نیچ گرم سرد سے نبرت آزما ہونے کے لیے ضروری ہے بچے اپنے ماں باپ کی زندگی سے سیکھتے ہیں. روزمرہ کے مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے, کس طرح سے اور کس وقت قربانی دی جاتی ہے, کس وقت صبر سے کام لیا جاتا ہے اور کس وقت بات کہی جاتی ہے, یہ سب چیزیں ہم کو نہیں معلوم تھی اور نہ ہم نے سیکھی اور نہ ہم کو اس کا کوئی تجربہ ہوا. ماں باپ کی خوشگوار زندگی میں بچے کو سلامتی اور تحفظ کا احساس ہوتا ہے. یہ بہت ضروری بھی ہے. ان کے آپس کے تعاون سے بچے کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اس کو کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی. یہی وہ تربیت گاہ ہے جہاں وہ پیار و محبت کی فضا میں پہلی دفعہ خود محبت کرنا سیکھتا ہے اور اسے نبھانا سیکھتا ہے. رشتے اور تعلق کی نزاکت کے متعلق آگاہی حاصل کرتا ہے اور رشتے کو بنانے کے لیے جس صبر تحمل قربانی معاملہ فہمی اور دانش مندی کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ کر سیکھتا ہے. اس تربیت سے بچے کی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے اور اس کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں. یہی تجربات شعور اور آگاہی لے کر وہ اپنی عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے, اپنی مشکلات سے عہدہ برا ہوتا ہے اور نئے رشتے قائم کر کے نبھاتا ہے. یہ تربیت بچپن میں شروع ہوتی ہے, جوانی میں اس کو استعمال کرنے کا وقت آتا ہے اور بڑھاپے میں اسی کی کامیابی سے وہ مستفید ہوتا ہے. اس تربیت سے ہم محروم رہے باوجود اس کے کہ ہمارے ماں باپ دونوں موجود تھے اور محبت بھی اپنے دلوں میں رکھتے تھے, لیکن باپ کی مصروفیات, ماں کی بیماری اور دونوں کی ذہنی طور پر دوری ہماری اس تربیت میں حائل ہوئی. بہرحال یہ المیہ ہم پر گزر گیا اور اپنے پیچھے ورثے میں بہت کچھ ہمارے لیے چھوڑ گیا جس کی ہم نے ساری زندگی قیمت ادا کی. اس ورثے میں سے ایک تو یہی ہے کہ میں نے محبت کو عملی طور پر نبھانا نہیں سیکھا, حالانکہ محبت کی صلاحیت دل میں بدرجہ عطم موجود ہے. ورثے میں دوسری چیز جو پائی وہ ہے خود اعتمادی کی کمی, جس کا میری زندگی پر بہت اثر پڑا. شادی کے بعد بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ میں نہیں کر سکتی, چاہے وہ کہیں تقریر کرنا ہو, کسی آدمی سے ملنا ہو یا کوئی نیا کام شروع کرنا ہو. ان سب سے پہلے مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی اور کرتی تھی خوشی سے پورا کرتی تھی کیونکہ بہرحال صلاحیتوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی نہ ذہن کی کمی تھی. عدم خود اعتمادی کی وجہ سے بہت سے کام شروع ہی نہیں کیے. اپنی شادی شدہ زندگی میں اسی وجہ سے بے شمار غلطیاں کی. صفحہ نمبر 15 بعنوان تاوجرات. رنج کا خوگر ہو کر انسان تب مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. بس مرزا غالب. ہمارے گھر کے ماحول میں جو بھی خامیاں رہی ہوں, ہمارے والد کی تعلیم سے لگن کے نتیجے میں ہماری پڑھائی بہت باقاعدہ اور نظم و ضبط کے ساتھ ہوئی. 20ویں صدی کے ابتدائی زمانے تک ہندوستان میں لڑکیوں کی پڑھائی کا رواج نہیں تھا. یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ زمانے کی ایک پوری نسل ایسی گزری جس میں عورتوں کو پڑھایا نہیں گیا. ان کی جہالت اولاد پر اثر انداز ہوئی. کچھ مسلمانوں میں اس قسم کا تاثر تھا کہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر غلط عادتیں اختیار کر لیں گی. رئیس اور اوسط درجے کے گھرانوں میں بھی ایسے ہی خیالات تھے, حالانکہ خواتین کی تعلیم کے حق میں لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی تھی. ہم خوش قسمت تھے کہ ہمارے والد کو لڑکیوں کی تعلیم میں بھی خصوصی دلچسپی تھی. ہم سب بہنوں کو انہوں نے اتنا ہی پڑھایا جتنا بیٹوں کو, بلکہ چند بہنیں تو بھائیوں سے زیادہ پڑھ گئیں. انہوں نے پورے خاندان کی لڑکیوں کی پڑھائی میں بالخصوص اور خواتین کی تعلیم میں بالعموم مؤثر کردار ادا کیا. اس معاملے میں ہمارے خاندان کی تمام عورتیں ان کی مذہون منت ہیں. حسب دستور 4 سال کی عمر میں میری تعلیم کا سلسلہ گھر ہی سے شروع ہوا اور کچھ عرصے بعد مجھے اسکول میں داخل کر دیا گیا. یہ اسکول شیخ عبداللہ نے علی گڑھ میں لڑکیوں کے لیے نیا نیا قائم کیا تھا. صفحہ نمبر 15 بیگم خورشید مرزا شیخ عبداللہ کی بیٹی تھی, جو پہلے بمبئی میں رینو کا دیوی کے نام سے بطور ہیروئن غلامی جیسی فلموں میں مشہور ہوئی. بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں اب کا بوا اور دیگر بے حد مقبول کردار ادا کیے. اپنی جماعت میں سب سے ذہین طالبات میں میرا شمار ہوتا تھا اور امتحان میں ہمیشہ اول آتی تھی. میں چوتھی جماعت میں تھی تو مجھے ایک جلد کی بیماری اسکیبز ہو گئی. یہ چھوت کی بیماری ہوتی ہے جو گندگی میں پھیلتی ہے. اس کی وجہ سے مجھے بہت شرمندگی ہوئی. میں نے اسکول جانا بند کر دیا. اس زمانے میں امتحانات ہو رہے تھے جو میں نہیں دے پائی اور میرا اگلی کلاس میں پروموشن نہیں ہوا. میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ہرگز اسی جماعت میں واپس نہیں جاؤں گی, لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ پہلے اپنے والد سے اجازت لینی ہوگی. مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اجازت دیں گے, لیکن جب میں نے ان سے بات کیا اور کہا کہ میں دوبارہ اس کلاس میں نہیں پڑھوں گی کیونکہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ سب کچھ مجھے آتا ہے, میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے بہت ہی خوش دلی سے مان لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں گھر میں پڑھائیں گے, دل لگا کر پڑھنا ہوگا تاکہ بڑی کلاس میں تمہارا داخلہ ہو سکے. ہماری تعلیم گھر میں شروع ہو گئی. ایک ماسٹر رکھ لیا گیا, انگریزی حساب اور اردو. ابا خود پڑھاتے تھے. یہ زمانہ 1926 کا تھا. ہمارے گھر کے حالات میں ہیجان تھا. اما کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی. ہم چاروں بہن بھائی ابھی چھوٹے چھوٹے تھے. حمید صرف 4 سال کا تھا. میرے خیال میں میرے والد کے سامنے دوسری شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے انہوں نے یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا. ان کے مرحوم دوست کی بہن نے اپنی ایک نند کو تجویز کیا جن کا تعلق بدایوں کے ایک مشہور و معروف سید گھرانے سے تھا. ان کا نام تھا سیدہ عذرا نقویہ اور اس وقت ان کی عمر کوئی 25 برس تھی. جب اما کو خبر ملی کہ ابا شادی کرنے والے ہیں تو انہوں نے ایک لمبا سا خط انہیں لکھا. ان کی تعلیم زیادہ نہیں تھی لیکن ذہین تھی. اردو اچھی لکھتی تھی اور بولتی تھی. اما نے بہت کوشش کی کہ ابا دوسری بیوی نہ لائیں لیکن ابا بہت تاخیر ہو چکی تھی. ابا نے باہر مردانہ حصے میں مناسب ترمیم کروا کر اپنی دوسری بیوی کو رکھا اور زنانہ حصہ خالی کر دیا. صفحہ نمبر 16. سال بھر کے بعد ہمارے والد نے مجھے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا کیونکہ انہیں یہ احساس ہوا کہ میں اداس ہوں. اما کو بھی اندازہ تھا کہ زندگی میں جو تبدیلی آ گئی ہے اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے. اس لیے ان کو بھی اس تجویز سے اتفاق تھا. میرا اور میری چھوٹی بہن ہمارا کا داخلہ کوئن میریز اسکول دہلی میں ہو گیا. اس کا شمار بہت اچھے اسکولوں میں ہوتا تھا. ہم بہت خوش تھے. نئے کپڑے سلے, تیاری ہوئی اور ہم لوگ اسکول چلے گئے. وہاں میرا امتحان لیا گیا تو معلوم ہوا کہ میرے والد نے گھر میں جو میری پڑھائی کروائی تھی اس کے نتیجے میں مجھے 7ویں جماعت میں لے لیا گیا. ابا بہت خوش ہوئے. ہمارا اور میں بورڈنگ ہاؤس میں رہنے لگے. اب زندگی کا دھارا بدل گیا. نئی سہیلیاں بنی جن سے آج تک دوستی قائم ہے. ان نئی سہیلیوں میں زینت مختار بنی, بیگم رشید احمد, سکینہ طیب جی اور مسز قاسم علی اور انوری بیگم نور الصبا ظفر ہیں. گرمیوں میں ہمارا اسکول شملہ منتقل ہو جاتا تھا. وہاں ہر ہفتے لڑکیاں مختلف جگہوں پر پکنک منانے یا گھومنے جاتی تھیں, لیکن سوائے ایک دفعہ کے میں ان کے ساتھ کبھی نہیں گئی کیونکہ ہر بار کسی نہ کسی بات پر مجھے سزا ملتی اور میں اسکول میں نوکروں کے ساتھ چھوڑ دی جاتی تھی. کوئی جملہ مجھے دے دیا جاتا تھا جب 400-500 دفعہ سزا کے طور پر مجھے لکھنا پڑتا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اپنے آپ کو کس طرح قابو میں رکھوں کہ اگلی پکنک یا سیر پر جا سکوں, لیکن ہفتہ ختم نہیں ہو پاتا اور میں پھر کسی نہ کسی حرکت کی سزا وار کرا دے جاتی. کبھی پرائے درخت پر چڑھ کر کچے آم توڑتی پکڑی جاتی, کبھی کسی استانی کے سر پر چٹل کاک ٹکا دیتی, کسی پر پانی پھینک دیتی, تو کبھی بیچ رات میں لڑکیوں کو شور مچانے پر اکساتی. بارہا سزا ملنے کے باوجود بڑے اچھے دن گزرے اور میں اسکول میں بہت خوش رہی. سال بھر امتحان ہوا تو کیا دیکھی کہ ہمارے نمبر اتنے اچھے آئے کہ ہمیں ڈبل پروموشن ملا. اساتذہ کی ایک سنجیدہ میٹنگ ہوئی یہ طے کرنے کے لیے کہ مجھے ڈبل پروموشن دے کر نویں جماعت میں بھیجا جائے یا نہیں, کیونکہ ہماری حرکتیں بالکل ایسی نہیں تھیں. نویں اور دسویں جماعتیں اسکول کی سینئر ترین کلاسیں تھیں. ان کی طالبات کو اسکول کے مختلف کاموں کی ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں. طے پایا صفحہ نمبر 17 کہ مجھ کو نویں جماعت میں بھیج تو دیا جائے لیکن تربیت دی جائے کہ میں اپنا اعتبار بدلوں. ہم کو نویں جماعت میں بھیج دیا گیا اور اس کے بعد بہت لیکچر ملے مگر ہم اپنی حرکتوں سے کہاں باز آ سکتے تھے. ہماری زندگی میں ایک اور تبدیلی آنے والی تھی جس کی ہم کو ابھی خبر نہیں تھی. ایک سال پہلے ہماری دوست آمنہ ملک نے 13 سال کی عمر میں پرائیویٹ طالبہ کی حیثیت سے میٹرک امتحان دیا اور فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی. اخبار میں نکلا تھا ایک 13 سالہ بچی کی شاندار کامیابی. ابا کو خیال آیا کہ جب ہم نویں کلاس میں آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ ہم سے بھی امتحان پرائیویٹ طالبہ کی حیثیت سے دلوایا جائے. چھٹیوں میں ہم گھر آئے تو ابا نے ہم کو واپس اسکول نہیں بھیجا بلکہ گھر میں رکھ کر خود پڑھایا اور استاد رکھ کر بھی پڑھوایا. 1928 میں میٹرک کا امتحان دلوا دیا گیا. اس طرح 2 سال بچ گئے. امتحان کا نتیجہ نکلا تو معلوم ہوا کہ میں پوری یونیورسٹی میں اول آئی ہوں. یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی لڑکی یونیورسٹی میں فرسٹ آئے. مجھے گولڈ میڈل ملا. ابا بہت خوش تھے. انہوں نے من بھر مٹھائی منگوا کر بانٹی. اس زمانے میں من بھر مٹھائی کے دام 40 روپے ہوتے تھے. اخبار میں نکلا ایک پردہ نشین خاتون کی شاندار کامیابی. آمنہ نے 13 برس کی عمر میں امتحان دیا تھا اور میں 14 سال کی تھی. میں نے صرف 1 سال کا فرق تھا. چونکہ ہمارے ابا عقائد کے مطابق ہم سے پردہ کروانے لگے تھے اس لیے ٹانگے کے چاروں جانب پردہ بنتا تھا اور ہم باہر جاتے وقت اوپر سے کوٹ پہنتے تھے. اخبار میں اس طرح خبر شائع ہوئی تو ہم کو سخت مایوسی ہوئی کیونکہ ہم اپنے آپ کو پردہ نشین خاتون نہیں کہلوانا چاہتے تھے. اس وقت ہمیں کتنا ہی برا کیوں نہ لگا ہو مگر آمنہ سے ہماری دوستی پر قطن اثر نہیں پڑا. میٹرک کے بعد یہ طے کیا گیا کہ نانا کی خواہش کے مطابق مجھے میڈیسن کے لیے بھیجا جائے. اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میں کیمسٹری میں ایم ایس سی کر کے ٹیچر بنتی. بہرحال میڈیسن کا طے ہو گیا. دہلی کے لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج برائے خواتین میں داخلے کا انتظام شروع ہوا. 2 سال میں انٹرمیڈیٹ اور 5 سال میں میڈیسن. پورے 7 سال کا کورس تھا. انٹرمیڈیٹ میں خصوصی میڈیکل کے مضامین پڑھائے جاتے تھے. ہارڈنگ میں داخلے کی عمر 16 سال تھی کیونکہ میٹرک عموماً صفحہ نمبر 18 16 سال میں ہی کیا جاتا تھا. ہم نے 14 سال میں میٹرک کر لیا تھا اور اپنی طرف سے 2 سال بچا لیے تھے. جب ہارڈنگ میں ہماری درخواست گئی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو 16 سال ہی میں لیتے ہیں لہٰذا 1 سال ہم کو مقامی کالج میں انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی کرنی پڑی. 1 سال کے بعد ابا نے ہارڈنگ کے حکام کو دوبارہ خط لکھا کہ یہ ایک ذہین طالبہ ہے. نتیجہ بہت اچھا ہونے کے باوجود سال ضائع ہو رہا ہے. اس کو 15 سال کی عمر میں لے لیا جائے. ہارڈنگ میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی اور اس میں طے کیا گیا کہ ہم کو داخل کر لیا جائے. چنانچہ میں 15 سال کی عمر میں ہارڈنگ میں داخل ہو گئی. میں 15 سال سے بڑی لگتی تھی. جب اساتذہ کہا کرتی تھی کہ لڑکی تم لوگوں میں سے 1 سال چھٹی ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا بلکہ میرا مذاق اڑتا تھا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی. ہارڈنگ میں پورے 7 سال رہی. پڑھائی میں کوئی خاص جوہر نہیں دکھائے بس پاس ہوتے چلے گئے. 3rd ایئر میں مجھے میٹریا میڈیکا مضمون میں انعام ملا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کے بہترین سال وہی تھے جو میں نے ہارڈنگ میں گزارے. وہاں میں نے دوست بھی بنائے, بہت سی چیزوں کا شعور بھی سیکھا, خوش رہنا سیکھا, ڈرامے بھی کیے اور کھیل بھی کھیلے. وہ دن بھی مجھے اب یاد آتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے کہ زندگی کے وہ 7 سال مجھے ایسے ملے جن میں واقعی میں بہت خوش رہی. میری اسکول کی دوست سکینہ یہاں تھی. بہت سی اور دوستیں بھی بن گئی تھیں, قمر, وملہ, محمودہ, جن سے ساری عمر دوستی قائم رہی. لیکن کالج میں میری سب سے اچھی دوست ایک انگریزی لڑکی ایڈنا بیٹرس تھی. تقسیم ہند کے بعد ایڈنا ولایت واپس چلی گئی اور ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا. کئی سال بعد میں جب لندن گئی تو اس کو کھوج نکالا. اس کے بعد اس کی بیٹی سوزین جو ورلڈ بینک میں کام کرتی تھی جب پاکستان آئی تو مجھ سے اپنی ماں کی خاطر رابطہ قائم کیا. کالج میں 7 سال کے قیام کے دوران میرے بہن بھائیوں میں اضافہ ہو چکا تھا. ان میں 3 بہنیں خوشیدہ, زہرا اور رانا اور 2 بھائی اختر اور طارق تھے. یہ ایک نئی دلچسپی کا باعث تھے اور ان کی وجہ سے گھر کے ماحول میں خوشگوار تبدیلی آئی تھی. ان میں سے 2 ایک ہماری اپنی اماں سے صفحہ نمبر 19 خاصے مانوس ہو گئے تھے, خصوصاً رانا, اور وہ ان کا کافی لاڈ کرتی تھی. بعد میں ہماری دوسری اماں سے 3 بہن بھائی اور ہوئے اور اس طرح ہم کل 6 بہن اور 6 بھائی ہو گئے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم نے اپنے حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھا اور ان کے عادی ہوتے چلے گئے. بٹو جی ہمارے پاس آ کر رہیں, یہ ہماری تازہ بہن تھی جن کا اصل نام الطاف تھا. ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. ہمارے ابا کا سہارا لے کر انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں علی گڑھ آئیں. میں ان کی ہمت کی مدعا تھی. ان کی اور میری دوستی بہت ہو گئی تھی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے والد نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر بیٹوں کے برابر توجہ دی. میں نے ڈاکٹری کی. وحید بھائی تاریخ میں ایم اے کرنے کے بعد آگے چل کے علی گڑھ یونیورسٹی میں ہی پروفیسر بنے. ہمارا نے تعلیم کا شعبہ اپنایا اور بعد میں اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہوئی. حمید نے بی اے کیا اور اردو ادب پر عبور حاصل کیا. خود شعر کہتے تھے اور نثر لکھتے تھے. دونوں نے غالب کا رنگ جھلکتا تھا. حالانکہ کبھی اپنی تحریری شائع نہیں کروائی. زہرا نے امریکہ سے علم غذائیت میں ایل ایس سی کیا اور ڈیفینس منسٹری میں بطور ریسرچ آفیسر کام کیا. اختر سوئی گیس کمپنی میں ملازم ہوئے. دانا نے ڈاکٹری کی اور طارق نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی حاصل کی. بعد میں جو بہن بھائی پیدا ہوئے ان میں سے خالد ہوائی کمپنی کے اونچے افسر بنے, فرزانہ فزکس کی پروفیسر اور شاہد سول انجینئر بنے. صرف خورشیدہ نے تعلیم مکمل نہیں کی کیونکہ ان کی جلدی شادی ہوگی. ابا کہا کرتے تھے کہ ریاضی میں سب سے اچھا دماغ خورشیدہ کا ہی تھا, اگر آگے پڑھتی تو ریاضی دار بن سکتی تھی. 1936 کے شروع میں ایم بی بی ایس کا امتحان دے کر میں ہارڈنگ سے گھر لوٹی تو یہ سب کچھ ابھی مستقبل میں تھا. وحید بھائی نے ابھی ایم اے کا امتحان دیا تھا. ہمارا نے میٹرک کا. ہم سب اپنے اپنے نتیجوں کا انتظار کر رہے تھے. اس وقت تک ابا نے ایک نیا گھر تعمیر کروا لیا تھا جس کا نام انہوں نے بیت المجید رکھا تھا. اس میں اپنی دونوں بیویوں کے لیے زنانے میں الگ الگ دو حصے بنوائے, لیکن ہماری اماں اپنے حصے میں کبھی نہیں رہی. گھر کے باہر انہوں نے ایک کچا کمرہ بنوا لیا تھا جس کی صفحہ نمبر 20 چھت چھپر کی تھی, وہ اسی میں رہا کرتی تھی. اس وقت جب ہم تینوں بہن بھائی اپنے اپنے امتحان کے بعد نتیجوں کا انتظار کر رہے تھے تو اماں لاہور علاج کرانے گئی ہوئی تھی. ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ انہیں واپس بلا لیا جائے. ایک نوکرانی کا انتظام کر کے اسے لاہور بھیجا گیا کہ ان کو اپنے ساتھ لے آئے. ہم اماں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. اپریل کے مہینے کی 9 تاریخ تھی, رات کا وقت تھا اور میں گہری نیند سو رہی تھی. رات کے 2:30 بجے کے قریب ایک تار آیا. اتفاق سے حمید کی آنکھ کھلی اور اس نے جا کر تار لے کر پڑھا, آخر مجھے جگایا. اس نے روتے روتے مجھ سے کہا, آپا آپا, اماں مر گئی. تار میں ان کی موت کی خبر تھی. بعد میں معلوم ہوا کہ ان کو نمونیا ہو گیا تھا. چونکہ اس زمانے میں پینسلین جیسی دوائی نہیں ہوتی تھی اس لیے ان کا علاج صحیح نہ ہو سکا. اس طرح سے بہت لمبی بیماری کاٹ کر ہماری اماں کا انتقال ہوا. اس وقت ان کی عمر صرف 38 سال تھی. انہیں للہ ہے وانا الیہ راجعون. ان کے انتقال کے 2 دن بعد ہمارے نتیجے نکلے, ہم سب پاس ہو گئے تھے. ہم خوب روئے, مگر رونے دھونے سے کب کوئی جانے والا واپس آیا ہے. ہمارے ابا ان کی تدفین کے لیے لاہور گئے, وہ وہیں دفن ہوئی. ان کی قبر پر قربہ نہیں لگ سکا اس لیے اب وہ ملتی نہیں ہے. حفیظ جالندری صاحب کی والدہ کو ان کی قبر معلوم تھی اور جب وہ زندہ تھی تو مجھے اور میرے شوہر کو ایک بار اس پر لے گئی تھی. میں چھوٹی سی تھی جب ایک دن کوٹھے پر کھیلتے کھیلتے میری نگاہ اماں پر پڑی. وہ اس وقت بیمار نہیں تھی, کہیں باہر جا رہی تھی اور آنگن کے دروازے پر کھڑی تھی. ہلکا گلابی رنگ کا جوڑا پہنے اور گلابی دوپٹہ اڑے ہوئی تھی. چہرہ بھی گلابی گلابی ہو رہا تھا. ان کے بال سورج کی کرنوں میں چمک رہے تھے. میں جب بھی انہیں یاد کرتی ہوں تو یہی تصویر آنکھوں میں گھوم جاتی ہے. صفحہ نمبر 21 بانوان میری ملازمت اور ایک ملاقات. تلس میں راہ الفت اور فریب شوق, ارے توبہ. ابھی تو مدتوں بھٹکیں گے منزل دیکھنے والے. اس جذبے ہارڈنگ میں مجھے پورے 7 سال میرٹ پر میکڈونلڈ اسکالرشپ ملتی رہی. اس کے عوض پڑھائی ختم ہونے کے بعد حکومت کی لازمی سروس کرنی ہوتی تھی جو ڈیفنس سروس کہلاتی تھی. اس سلسلے میں مجھے لکھنؤ کے گولا گنج اسپتال میں پوسٹ کر دیا گیا. جب میری پوسٹنگ کے آرڈر آئے تو سوال اٹھا کہ میں اکیلے کیسے جاؤں, کیونکہ آج تک تو گھر سے باہر تنہا نکلتی نہیں تھی. ابا نے آخر ایک پرانے ملازم کو میرے ساتھ بھیجا. یہ تھے امام بخش عرف امامی, جنہوں نے بچپن میں مجھے کھلایا بھی تھا. لکھنؤ میں میری تازہ بہن کاکو جی اور ان کے شوہر قیوم بھائی رہتے تھے. کاکو جی بٹو جی اور کاکا جی کی بہن تھی. ابا نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میرا خیال رکھیں. مجھے اسپتال کے اندر ہی ایک چھوٹا سا فلیٹ مل گیا تھا جس میں ایک کمرہ, ایک غسل خانہ, ایک برآمدہ اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا. اس وقت ہاؤس ایجنٹ کی تنخواہ 250 روپے ہوتی تھی اور یہی مجھے ملتی تھی. اپنے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ کر مجھے بے اختیار اماں یاد آئیں. میں ان سے کہتی تھی, اب میں جلدی ہی ڈاکٹر بن جاؤں گی, پھر آپ میرے پاس رہا کیجیے گا اور میرے گھر کا انتظام کیجیے گا. اماں آنکھوں پر باہر رکھ کر لیٹتی تھی, جو ان کا مخصوص طریقہ تھا. کہنے لگی, میری ایسی قسمت کہاں. صفحہ نمبر 22 میں نے کہا, اگر آپ نہیں آئیں گی تو میں وہ 250 روپے جو مجھے ملیں گے سب خرچ کر دوں گی. اس پر وہ ایک دم چونک گئی اور اپنی آنکھوں پر سے باہر ہٹا کر کہنے لگی, کیسے خرچ کر دوں گی, 250 روپے تو بہت ہوتے ہیں. واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. میرا اندازہ ہے کہ اس وقت کے 250 روپے آج کے تقریباً 25,000 روپے کے برابر ہیں. اس وقت میری دھمکی کامیاب رہی, اماں فوراً مان گئی تھی. اسپتال کے اس فلیٹ میں مجھے بار بار ان سے ہوئی یہ گفتگو یاد آتی تھی اور آج بھی صاف یاد ہے. ابا نے ہمارے رشتے کے بہنوئی قیوم بھائی کو ہدایت کی تھی کہ ہر ماہ وہ میری ضروریات کے مطابق کچھ رقم میرے پاس چھوڑ کر باقی بینک میں میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا کریں. لہذا ہر 1 تاریخ کو قیوم بھائی میری دہلیز پر موجود ہوتے اور مجھ سے 200 روپے لے کر بینک میں جمع کرا دیتے, 50 روپے میرے پاس چھوڑ دیتے. بہت برکت تھی ان 50 روپوں میں. 1 روپیہ 8 آنے ٹیکس کٹ جاتا تھا اور 48 روپے 8 آنے میرے پاس بازار کے لیے بچتے تھے. ایک چھوٹی سی نوٹ بک پہ حساب لکھا کرتی تھی. اب اسے پڑھوا کر سنتی ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میرا روزانہ کا خرچہ کبھی 1 روپے سے زیادہ نہیں بڑھا. ذرا سوچئے, اس میں میرے گھر میں آئس کریم بھی بنتی تھی. کبھی کبھی جب سینما دیکھتی تھی تو 1 روپے سے زیادہ خرچ ہوتا تھا. ہر چیز اتنی سستی تھی. بکری کا گوشت 3 آنے سیر, گائے کا گوشت 6 پیسے سیر آتا تھا. 48 روپے 8 آنے میرے لیے بہت تھے. اس میں امامی کی تنخواہ کے 20 روپے بھی شامل تھے. اس زمانے میں باورچی کی تنخواہ 9-10 روپے ہوتی تھی، لیکن امامی کیونکہ پرانے تھے اس لیے ان کو بہت زبردست تنخواہ دی جاتی تھی، یعنی 20 روپے۔ کچھ ہی دن ہم کو اس گھر میں ہوئے تھے کہ میرے پاس ابا کا خط آیا کہ کوئی صاحب جو پی سی ایس یعنی پروویشنل سول سروس میں ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ابا کے کسی دوست نے سفارش کی ہے، وہ ہم سے ملنے آئیں گے۔ میرے لیے مرحلہ مصیبت بن گیا کہ وہ ہمیں دیکھنے آئیں گے، لیکن دیکھیے قسمت اس کو کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں میرا تبادلہ اچانک گورکھپور صفحہ نمبر 30 ہو گیا۔ یہ ایک نئی مشکل آن پڑی، ان صاحب کو میں بھول ہی گئی جو کہ آنے والے تھے۔ میں نے گورکھپور کا نام کبھی نہیں سنا تھا، معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ خاصا بڑا شہر ہے جو یو پی کے شمال مشرق میں نیپال اور بہار کے نزدیک واقع ہے۔ وہاں کافی بڑا اسپتال ہے جو ایک سینئر ڈاکٹر کے سپرد تھا۔ وہ ڈاکٹر چھٹی پر چلی گئی تھی اور ان کی جگہ جو آنے والی تھی وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ اتنے بڑے اسپتال کے لیے تو کسی سینئر ڈاکٹر کی ضرورت تھی، اور میں بہت جونیئر تھی، لیکن حکام کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے فوری طور پر مجھے ایک مہینے کے لیے وہاں بھیج دیا۔ ہم نے بہت چاہا کہ ابا اور ان کے دوستوں کے توسط سے تبادلہ کسی طرح رک جائے، وہاں بحیثیت انچارج ہم کام کیسے سنبھالیں گے۔ دفن کی سیکرٹری ایک انگریز خاتون تھی۔ میرے تبادلے کے سلسلے میں ان کے بھی خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ انہوں نے کہا تم بطور سینئر ڈاکٹر وہاں نہیں جا سکتی، تم نے ابھی تک آپریشن کرنا تو سیکھا نہیں۔ میں نے کہا میں تو بہت کوشش کر رہی ہوں کہ یہ تبادلہ رک جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک مہینے کے لیے تم کو وہاں بھیج رہے ہیں، فی الحال ہم اس تبادلے کو روک نہیں سکتے۔ اب جلدی جلدی میری سینئر ڈاکٹر مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جانے لگی، کبھی کبھی میرے ہاتھ میں اسکیپل یعنی چھری بھی دے دیتی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ لو اب تم کرو۔ ڈر کے مارے میرا برا حال ہو جاتا تھا، سوچتی تھی کہ اکیلے وہاں جا کر کیسے کروں گی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور آخر وہ دن آیا جب امامی اور ہم گورکھپور جانے کے لیے ریل میں سوار ہوئے۔ جو صاحب مجھے دیکھنے آنے والے تھے جب وہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ میں تو 2 دن پہلے وہاں سے جا چکی ہوں۔ قسمت میں کچھ اور لکھا تھا، گورکھپور جانے کا مطلب بھی کچھ اور تھا۔ گورکھپور کا ریلوے پلیٹ فارم اتنا لمبا تھا کہ کسی طرح ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ یو پی کا سب سے لمبا پلیٹ فارم ہے۔ گورکھپور شمال مشرقی ریلوے کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ ابا کے ایک دوست زکی چچا گورکھپور میں رہتے تھے، حالانکہ ہم نے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ابا نے ان کو خط لکھ دیا تھا کہ میں پوسٹنگ پر آ رہی ہوں اور وہ میرا خیال رکھیں، اسٹیشن پر وہ مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ صفحہ نمبر 24۔ طے یہ ہوا کہ میں رہوں گی اسپتال کے بنگلے میں، لیکن زکی چچا اور ان کی بیگم میری دیکھ بھال کریں گے۔ اسپتال کے احاطے میں ڈاکٹر کے لیے بہت خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ اسپتال کافی بڑا تھا اور اسٹاف بھی خاصی تعداد میں تھا۔ میں نے کام شروع کر دیا۔ دفتر میں بیٹھ تو جاتی تھی لیکن ڈر کے مارے میرا برا حال ہوتا تھا۔ کوشش کرتی تھی کہ میرے ڈر کا اظہار کسی پر نہ ہو۔ اب میں آپ کو سمجھاتی تھی کہ بس ایک مہینے کی تو بات ہے۔ جو ڈاکٹر وہاں سے جا رہی تھی انہوں نے کہا تم گھبراؤ نہیں، ایک مہینے کے بعد یہاں دوسرا ڈاکٹر آ جائے گا۔ میں نے سول سرجن سے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپریشن وغیرہ ہو تو وہ تمہاری مدد کر دیں۔ ڈاکٹر چھٹی پر چلی گئیں اور ہم نے کام شروع کر دیا۔ دن بھر اسپتال میں رہتی، شام کو بنگلے پر واپس آتی۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ علاقہ بہت عمدہ ہے۔ بنگلے کے سامنے ہی ایک سفید رنگ کا علیشان مکان الہلال کے نام سے مشہور تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس گھر میں میاں صاحب رہتے ہیں جو گورکھپور کے مشہور اور محترم ہستی سمجھے جاتے ہیں۔ میں کام سے واپس آتی تو زکی چچا آ کر اپنے گھر لے جاتے۔ اس طرح بنگلے میں میرا بہت کم وقت گزرتا تھا۔ زکی چچا کی بیوی جمیلہ بیگم سے، جنہیں میں بی آپا کہتی تھی، میری بہت بنتی تھی۔ ساری شام ان کے ساتھ گپ شپ کرنے میں گزر جاتی تھی۔ وہ گورکھپور کے مشہور ادیب مہدی افادی یعنی مہدی حسن کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ وہ خود ادیب نہیں تھی، تاہم ان کی گفتگو ادب و تہذیب سے رچی ہوتی تھی۔ گورکھپور کے لوگوں کے بارے میں وہ مجھے بڑے دلچسپ قصے سنایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں وہ کچھ بیمار تھی، غالباً یہ اس منوس کینسر کی ابتدا تھی جو 10 سال بعد ان کی جان لینے والا تھا۔ زکی چچا اور بی آپا کی ایک 12 سالہ بیٹی قدسیہ اور 2 بیٹے احسن اور ارشد تھے۔ احسن مجھ سے عمر میں 7 سال ہی چھوٹے تھے اور اکثر مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ ہم دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور مجھے اگر کہیں ملنے یا سینما دیکھنے جانا ہوتا تھا تو وہی میرے ساتھ جایا کرتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے ملنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، نئے لوگوں سے جان پہچان ہوئی۔ زکی چچا کے گھر کے پاس ہی رازق اور ان کی اسکاٹش بیگم آئٹرا رہا کرتے تھے۔ بی آپا کے بھائی احمد حسن سے رازق کی چھوٹی بہن زبیدہ بیاہی تھی۔ رازق میاں صاحب کے بڑے بھائی تھے. آئیڈا اور صفحہ نمبر 25. میری بڑی دوستی ہو گئی, میں ان کے گھر بھی اکثر ملنے جانے لگی. احسن اور آئیڈا نے مجھے اپنے پڑوسی کے بارے میں بہت کچھ بتایا, مثلاً وہ گورکھپور کے اکیلے شہری ہیں, اپنی دولت اور رتبے کی وجہ سے سارے گورکھپور میں مشہور ہیں, اور غالباً ساری یو پی میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جو کورٹ میں حاضر ہونے سے مستثنی ہیں, بلکہ کورٹ ان کے گھر آتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں, عوام الناس ان کو صرف محرم کے 10 دنوں کے دوران دیکھ سکتے ہیں. جب وہ اپنے مخصوص صافے اور چوکے میں محرم کا جلوس لے کر ماتم کرتے ہوئے نکلتے ہیں. اچھا تو کیا میاں صاحب شیعہ ہیں؟ نہیں, سنی ہیں, مگر سنی, شیعہ, ہندو, سکھ, عیسائی سبھی ان کی بے حد عزت کرتے ہیں. یہ سن کر ان بزرگ کو دیکھنے کا اشتیاق اور بڑھ گیا. آئیڈا بڑی ملنسار تھی, تقریباً روز ہی اس کا کہیں نہ کہیں آنا جانا لگا رہتا تھا. میری ملاقات کے چند دن بعد وہ کسی پکنک کا انتظام کر رہی تھی. یہ پکنک اس کی جیت یعنی میاں صاحب کے ایک فارم پر ہونی تھی. مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا. زکی بچہ وہاں میرے سرپرست تھے, انہوں نے مجھے پکنک پر جانے کی اجازت تو نہیں دی, لیکن آئیڈا کے ساتھ الہلال جانے دیا. پکنک میں کھیل کھیلا جانا تھا جو آئیڈا تیار کر رہی تھی. اس کھیل میں کتابوں کے نام بوجھنے تھے. ایک کتاب کا نام دی بلیک ٹیولپ تھا. آئیڈا کو سلسلے میں چین کے پہلے ٹیولپ کی تلاش تھی, اور ایسے کالے ٹیولپ الہلال میں تھے جو میاں صاحب سوئٹزرلینڈ سے لائے تھے. آئیڈا اور میں الہلال پہنچے. وہ بہت خوبصورت سبزی اور اس مکان تھا جس میں بے شمار باوردی نوکر موجود تھے. آئیڈا کالے ٹیولپ کی تلاش میں ڈرائنگ روم میں گئی, لیکن میری نظر لائبریری پر رہی. ہر قسم کی کتاب اس میں موجود تھی. میں نے گھوم پھر کر کتابوں کے نام پڑھے. مجھے مطالعے کا بہت بڑا شوق تھا. میں نے سوچا کہ اگر مجھے کتابیں پڑھنے کو مل جائیں تو کیا ہی اچھا ہے. بنگلے میں اکیلی رات میں بہت اچھا گزر جائے گا, لیکن اس وقت میاں صاحب گھر پر موجود نہیں تھے, چنانچہ میں ان سے مل سکی اور نہ کتاب لینے کی اجازت مانگ پائی. صفحہ نمبر 26. ذکی چچا اکثر کسی نہ کسی کے گھر مجھے لے جایا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا کہ وہ مجھے میاں صاحب کے گھر لے جا رہے ہیں. میاں صاحب کی چھوٹی بہن زبیدہ بھی آپا کی بھاوش تھی. ان کے شوہر سول سروس میں تھے اور اس وقت ان کی پوسٹنگ لکھنؤ میں تھی. زبیدہ اپنے بھائی کے گھر الہلال آئی ہوئی تھی. ذکی چچا چاہتے تھے کہ میری ملاقات ان سے کرا دیں تاکہ لکھنؤ واپس جا کر ان سے میرا ملنا جلنا رہے. الہلال میں زبیدہ نے بہت اچھی طرح ہمارا استقبال کیا. وہ نہایت خوش شکل تھی, چہرہ خوب تر و تازہ, انداز نہایت نرم اور مزاج کی ہسمکھ. وہ میری ہی عمر کی تھی, لیکن اس وقت دو بچوں کی ماں تھی. مجھے بہت اچھی لگی. ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر صاحب اندر داخل ہوئے, ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا لیے, خود ہاتھ سے بھاری بھرکم, لیکن خود شکل تھے. ان سے میرا تعارف تو نہیں کرایا گیا, مگر میں سمجھی کہ یہی میاں صاحب ہیں جن سے ملنے کا مجھے اشتیاق تھا. آخرکار ان کو دیکھنا نصیب ہوا, لیکن بعد میں پتا چلا کہ میاں صاحب نہیں بلکہ ان کے رشتے دار جمشید بھائی تھے, جو بی آپا کی چھوٹی بہن سوالے بیگم کے شوہر تھے. ہم جب ملنے گئے تھے تو اتفاق سے اس دن بھی میاں صاحب گھر پہ نہیں تھے. میں سوچنے لگی کہ آیا اس ہستی سے ملنے کا کبھی شرف حاصل ہوگا بھی یا نہیں. کتابیں پڑھنے کے علاوہ مجھے سینما کا بھی بہت شوق تھا. ہندوستانی پکچر ہو یا انگریزی, ہر نئی فلم دیکھنا ضروری تھا. جب سنا کہ ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ گریٹا گاربو کی نئی فلم جا رہی ہے تو اسے دیکھنا اٹل ہو گیا. فلم ریلوے انسٹیٹیوٹ میں دکھائی جا رہی تھی, جہاں خصوصی اجازت نامہ ضروری تھا. سکی چچا کے پاس اجازت نامہ موجود تھا اور میں احسن کو ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی. کام کے بعد تیار ہو کر ان کے گھر پہنچی کہ احسن کو لے کر باہر ہی سے باہر چلے جاؤں گی. پکچر میں دیر ہو رہی تھی. باہر برامدے میں احسن کا انتظار کر رہی تھی کہ اتنے میں زکی چچا باہر نکل کر آئے. کہنے لگے چلو اندر چل کر اپنی بی آپس سے مل لو. میں نے کہا نہیں, میں ابھی جلدی میں ہوں, پکچر کا وقت نکلا جا رہا ہے, واپسی میں مل لوں گی. زکی چچا نے کہا اندر چلے چلو, میاں صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. اتفاق سے جب میں ایک دن پہلے زکی چچا شہر آئی تھی تو ان کے ایک ملنے والے جو برادر کہلاتے تھے برامدے میں بیٹھے تھے. مجھے دیکھ کر لاہور پڑ کر اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیا. یہ بات مجھے سخت ناگوار گزری تھی. میں نے زکی چچا سے کہا جی نہیں, میں کسی میاں صاحب ویا صاحب سے نہیں مل رہی. کل آپ کے برادر نے مجھے دیکھ کر منہ ڈھک لیا تھا, اور میں کسی مولوی سے نہیں ملوں گی. میرے دماغ میں میاں صاحب کی تصویر ایک داڑھی والے مولوی کی سی تھی. میاں صاحب کے نام کے ساتھ کچھ ایسے ہی خیال آتا ہے. زکی چچا یہ سن کر ہنس پڑے. انہوں نے کہا تم اندر چلو تو صحیح. مجبوراً میں اندر گئی. کمرے میں داخل ہونے سے پہلے پردہ اٹھا کر دروازے سے جھانک کر دیکھا. سیدھے ہاتھ پر بھی آپا لیٹی ہوئی تھی, الٹے ہاتھ پر ایک نوجوان شخص کچھ کو فرانسیسی پڑھا رہا تھا. میں نے بی آپا سے اشارے سے پوچھا کہ میاں صاحب کہاں ہیں. بی آپا نے کہا یہ کیا سامنے بیٹھے. جس شخص کو میں معلم سمجھ بیٹھی تھی وہی میاں صاحب نکلے. وہ اٹھ کر تعظیمن کھڑے ہو چکے تھے اور مجھے سلام کر رہے تھے. میں نے دیکھا کہ بہت خوش شکل ہیں, داڑھی نہیں تھی, کالی اچکن پہنے ہوئے تھے جس پر سونے کے بٹن لگے تھے. حیرت سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. میں نے بہت ہی مانے خاص طریقے سے پوچھا کیا یہ ہیں میاں صاحب. ان میں مجھے کوئی شائبہ میاں صاحب کا نہیں لگا. الگ سے لگ ہوئی مگر میں جلدی میں تھی. میرے پسے سے آنکھ نکلا جا رہا تھا. یہ ضرور خیال آیا کہ میاں صاحب کی شخصیت خاصی پرکشش ہے, لیکن اس کے بعد دھیان بٹ گیا اور میں چلی گئی. میرے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ میری ملاقات اپنے ہونے والے شوہر سے ہو چکی ہے. صفحہ نمبر 28 گورکھپور کے میاں صاحب. عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا, درد کی دوا پائی, درد لا دوا پایا. از مرزا غالب. اب سے 200 سال پہلے گورکھپور کا شہر جہاں واقع ہے وہاں گھنے جنگلات ہوا کرتے تھے. ان جنگلوں میں سید روشن علی شاہ نام کے درویش دھونی رما کر بیٹھتے تھے. ان کا وقت عبادت میں گزرتا تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی, اس لیے لوگ ان کے پاس دعا کروانے آتے تھے. یہ بھی سنا ہے کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے اور جانور ان کے تابع تھے. روایت ہے کہ 1793 میں ندر پور کے راجا پہلوان سنگھ نے دھونی رمانے کی لکڑی مہیا کرنے کے لیے 8-9 کوس جنگل روشن علی شاہ کے نام کر دیا, اور ان کی رانی نے خود یہ جنگل اور ملحق موازات ان بزرگ کے سپرد کر دیے. اس زمانے میں گورکھپور ریاست اودھ کا حصہ تھا. خواجہ سخاوت علی اور ان کے بعد راجا نواز سنگھ یہاں کی گورنر تھی. اودھ کے حکمران نواب آصف الدولہ تھے, جو 1795 میں ہمالیہ کی ترائی میں واقع گورکھپور کے جنگلات میں شکار کھیلنے آئے. درویش کے بارے میں سن کر ان کی زیارت کے لیے پہنچے. ان سے اتنا متاثر ہوئے کہ ان کو میاں صاحب کا خطاب اور 61 مواضع معانی پیرائج کے دیے. ان کے اودھ نواب صاحب نے جوشیہ تھے درویش سے فرمائش کی کہ وہ اپنی نگرانی میں ان کی طرف سے گورکھپور میں محرم کا جلوس نکالا کریں. روشن علی شاہ گو خود سنی تھے لیکن راضی ہو گئے اور اپنا وعدہ پورا کیا. صفحہ نمبر 29 ہر سال محرم کے 10 دن جلوس کا انتظام کرتے. وہ بڑے روشن خیال تھے. بلا تفریق مذہب و ملت ساری خلق خدا کے لیے دل میں درد رکھتے. وہ صحیح معنوں میں فقیر تھے. دنیا سے بے نیاز الگ تھلگ جنگل میں رہتے, بال نہیں کٹواتے تھے اور نہ شادی کی. محرم کے زمانے میں سفید صافہ اور سادہ سا چوغا ان کے جلوس میں نکلتے. ان کے سجادہ نشینوں نے کسی حد تک ان باتوں کو دستور بنا لیا. روشن علی شاہ بوڑھے ہوئے تو انہوں نے اپنے ایک بھانجے یا بھتیجے کو میاں صاحب بنانے کی غرض سے گود لے لیا. ان کا نام سید احمد علی شاہ تھا. ان کے پردادا 2 بھائیوں میں سے ایک تھے جو اسلام کی تبلیغ کرنے بخارا سے ہندوستان آئے تھے. روشن علی شاہ کا انتقال ہوا تو ان کے جانشین تیار تھے. اس وقت تک میاں صاحب کی ذمہ داریاں بڑھ چکی تھی اور ان میں سماجی فلاح و بہبود کے کام بھی شامل ہو چکے تھے. دوسرے میاں صاحب شاعر اور ادیب تھے. انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی جس میں سے ایک کشف البغاوت بھی تھی. یہ اعلیٰ درجے کے مدبر اور منتظم بھی تھے. جنگل کو صاف کروا کر اس جگہ کمرہ بنوایا جہاں روشن علی شاہ بیٹھتے تھے. دھونی کو کبھی بجھنے نہیں دیا, مسلسل اسی وقت سے جل رہی ہے. درویش کی قبر کے گرد ایک کمرہ تعمیر کروایا جس میں روشن علی شاہ کی کل دنیاوی باقیات سجا دی گئیں, جو ایک چادر, ایک لوٹا اور ایک جوڑی چپل پر مشتمل تھی. یہی کمرہ ماں سوا ایک کے آئندہ کے سجادہ نشینوں کی آخری خوابگاہ بنا دیا گیا. دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے سید احمد علی شاہ نے اثاثے میں قابل قدر اضافہ کیا کہ اس کو رکھنے کے لیے خاص طور پر ایک اسٹرانگ روم بنوانا پڑا, کیونکہ اس زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے. وقت کے ساتھ ساتھ ان چند کمروں میں اضافہ ہوتا گیا اور کئی عمارتیں کھڑی ہو گئیں جن میں دفاتر, مدرسے اور رہائش گاہیں شامل تھیں. ان سب کا مجموعی طور پر نام امام باڑہ پڑ گیا اور آس پاس کا علاقہ میاں بازار کے نام سے مشہور ہوا. محرم کا جلوس امام باڑے سے نکلتا تھا اور وہیں ختم ہوتا تھا. احمد علی شاہ نے جلوس میں 4 چاند لگا دیے. سونے چاندی کی تاجر, علم, بینڈ باجا, سجے سجائے ہاتھی گھوڑے اور سینکڑوں لوگ اس کے ساتھ نکلنے لگے. اس طرح شہر کی اہم سالانہ تقریب بن گئی جسے دیکھنے دور دراز سے لوگ آنے لگے, جن میں شیعہ, سنی, ہندو سبھی شامل ہوتے تھے. جلوس جن صفحہ نمبر 30 راستوں سے گزرتا. اس کے کنارے واقع عمارتوں میں ہفتوں پہلے لوگ جگہ محفوظ کروا لیتے تاکہ جلوس اور خاص طور سے میاں صاحب کا نظارہ کر سکیں. یہی 10 دن تھے جن میں عام لوگ میاں صاحب کو دیکھ سکتے تھے. 10ویں کے بعد ان کے چوغے کے ٹکڑے کر کے بانٹ دیے جاتے لوگ بما ہندو کے. یہ ٹکڑے پانے کے لیے بے چین ہوتے تھے کیونکہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کی بڑی برکت ہوتی ہے. 1801 میں اودھ کے نواب نے گورکھ پور کا قبضہ انگریزوں کو دے دیا تھا. جب احمد علی شاہ امام باڑے کی توسیع کر رہے تھے تو گورکھ پور میں انگریز ڈپٹی کمشنر آیا. 1757 کی پہلی جنگ آزادی میں شمالی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف فسادات ہوئے تو گورکھ پور کے انگریز ڈپٹی کمشنر کی جان کے لالے پڑ گئے. یہ پناہ لینے امام باڑے پہنچا. احمد علی شاہ نے اسے امام باڑے میں چھپایا اور خفیہ راستے سے نکال کر دریا پار فیض آباد کے قصبے گھاگر پہنچا دیا. فیض آباد جو اجودھیا کے پاس ہے جہاں بابری مسجد واقع تھی. غدر پر قابو پانے کے بعد انعام کے طور پر انگریزوں نے میاں صاحب کو نواب کا خطاب عطا کیا لیکن احمد علی شاہ نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ فقیر نواب نہیں ہو سکتے. اس کے بدلے میں انگریزوں نے بہت سی جائیداد پیش کر دی جو انہوں نے قبول کر لی. اس طرح دو قسم کی جائیداد ہو گئی، ایک جو امام باڑے کے لیے وقف تھی اور دوسری ذاتی جائیداد. مرنے سے پہلے احمد علی شاہ نے اپنے ایک رشتے دار کو میاں صاحب نامزد کیا جسے اپنے پاس رکھ کر اس مقصد کے لیے تربیت دی. یہ تھے سید واجد علی شاہ. اس وقت تک امام باڑہ مکمل ہو چکا تھا. چونکہ جائیداد بھی دو قسم کی تھی تو روپے پیسے کی ریل پیل تھی. میاں صاحب گورکھ پور کے سب سے زیادہ متمول اور امیر آدمی سمجھے جاتے تھے. یہ تیسرے میاں صاحب بھی دوررس اور منتظم تھے. امام باڑے کے خزانے کو مزید سیم و زر سے بھر دیا. اس کے ساتھ ساتھ پیسہ خرچ کرنے کے زیادہ قائل نہیں تھے لیکن انہوں نے امام باڑے کے لنگر خانے کو عام کر دیا تھا کہ ہندو مسلم سب اس سے مستفید ہوں. وہ شادی کر کے دنیاوی زندگی بھی گزارنا چاہتے تھے. بیچارے پر خامخواہ بندش لگ گئی. چنانچہ انہوں نے ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لیا کہ ان کی صحت کے لیے شادی کرنا ضروری ہے اور یوں انگریز حکام سے باقاعدہ شادی کی اجازت لے لی. ان کی عمر 45 برس کی ہو چکی تھی مگر بہت رئیس اور میاں صاحب کی حیثیت سے باعزت آدمی تھے اس لیے سب مسلمان خاندان ان سے رشتہ جوڑنا چاہتے تھے. جس خاتون سے آخر کار نسبت ٹھہری وہ ایک ایسے سید خاندان کی تھی جو چند پشت پہلے ایران سے آیا تھا. یہ صرف 13 سال کی تھی اور اپنے پورے خاندان کی طرح بہت خوش شکل تھی. شادی کے بعد ان کی زندگی پردے اور اصولوں کی تھی. شروع میں امام باڑے میں ایک مکان میں رہے. جب بچے ہوئے اور بڑے گھر کی ضرورت محسوس ہوئی تو الہلال میں منتقل ہو گئے. 1915 میں سید واجد علی شاہ کا حیضے میں انتقال ہو گیا. اس وقت ان کی بیوہ کی عمر 22 برس تھی اور ان کے 4 بچے تھے جن میں سب سے بڑا 9 سال کا اور سب سے چھوٹی بامشکل سے 2 سال کی ہوگی. تیسرے میاں صاحب کی شادی کی وجہ سے اگلا سجادہ نشین نامزد کرنے کا طریقہ بدل گیا اور اب ان کے بڑے لڑکے چوتھے میاں صاحب بنا دیے گئے. اس طرح وہ چھوٹی سی ہی عمر میں اس سب جائیداد کے مالک بن گئے. خاندان میں کچھ اور ایسے لوگ تھے جو میاں صاحب بننے کے امیدوار تھے. ان کو یہ بات بہت بری لگی. ایسے ماحول میں بچوں کی نانا نے ان کی سرپرستی سنبھال لی، ان کی حفاظت کی اور اپنے 9 سالہ نواسے کو میاں صاحب کے فرائض انجام دینے کی تربیت دی. ان کو اسکول نہیں بھیجا گیا، گھر پر استاد رکھ کر تعلیم دی گئی. ان میں سے ایک معلم دور کے عزیز بھی ہوتے تھے جنہوں نے میاں صاحب کی والدہ سے جو ابھی جوان ہی تھی خاندان کی مخالفت کے باوجود شادی کر لی. اس شادی کی وجہ سے ماں اور بچے بچھڑ گئے. اس وقت میاں صاحب کی عمر 16 سال تھی. ماں کی دوسری شادی سے انہیں شدید صدمہ پہنچا اور ماں بیٹے ایک دوسرے سے کئی سال تک نہیں ملے. انہوں نے اپنی تعلیم پر توجہ دی، گھر پر ہی اردو، انگریزی، عربی، اسلامیات اور کئی علوم پر خاصا عبور حاصل کیا. ہندوستان اور انگلستان کے بڑے بڑے پبلشرز کو ہدایت تھی کہ مخصوص مضامین پر ہر نئی کتاب ان کو بھیجی جائے. میاں صاحب کے فرائض کو بھی سنجیدگی سے نبھایا، شروع میں بال لمبے رکھے لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا انہوں نے بال کٹوانا شروع کر دیے اور اس کے بجائے محرم کے دوران مونچھیں رکھ لیا کرتے تھے. مزاج کے نرم تھے، لوگوں پر جلدی بھروسہ کر لیتے تھے بلکہ اپنے سے صفحہ نمبر 32 زیادہ دبنگ شخصیتوں کے اثر میں آ جانے کا بھی رجحان رکھتے تھے. ان کے منجلے بھائی مختلف تھے. وہ بذات خود دبنگ تھے، خاندانی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن یہ جوانی ہی میں ختم ہو گئے. گورکھ پور کی بڑی بوڑھیوں کو یقین تھا کہ ان کو راستے سے جان بوجھ کر ہٹایا گیا تھا تاکہ ان کے بڑے بھائی پر قابو پانے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. تیسرے بھائی خاص سے کھلنڈر سے نکل رہے تھے اور اکلوتی بہن بہت سیدھی اور اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ نیک تھی. جوان میاں صاحب نے امام باڑے کی جدید ترقی پر تشکیل کی اور گورکھ پور کے لوگوں کو تعلیم کے مواقع فراہم کیے. میاں صاحب امام باڑہ انٹر گرلز کالج قائم کیا جسے بعد میں ان کے بیٹے نے ڈگری کالج کی حیثیت دلوائی. میاں صاحب جارج اسلامیہ کالج کی سرپرستی اختیار کی. پرائچ میں چینی کی مل لگائی جس سے مقامی لوگوں کو ملازمت کے مواقع ملے. اپنی نوعمری اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے 1936 میں اس مل کی دیکھ بھال محمد فاروق دیوانہ صاحب کے سپرد کر دی. یہ ایک قابل ریاضی داں تھے جو اتفاق سے علی گڑھ میں میرے والد کے ساتھیوں میں تھے. یو پی کی قانون ساز مجلس کے رکن رہ چکے تھے اور شاعر بھی تھے. ان کو شوکت تھانوی نے پاکٹ انسائکلوپیڈیا کا خطاب دیا تھا. 20 سال کی عمر میں میاں صاحب کی شادی کروا دی گئی. ان کی بیگم کا تعلق لکھنؤ کے معزز خاندان سے تھا. وہ دلفریب شخصیت کی مالک تھی. شادی کے بعد ان کی زندگی آرام و آسائش کی تھی. 1928 میں ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سید مظہر علی شاہ رکھا گیا، لیکن پیار میں شیخ جی کہلاتے. ہوتے ہوتے ان کا نام شیخہ پڑ گیا. زندگی بظاہر تو خوشگوار گزر رہی تھی، لیکن باہمی اختلافات کی جڑیں اندر ہی اندر گہری ہو رہی تھیں. اس کی بنیادی وجہ مزاجوں کی ناہمواری تھی. شیخہ 4.5 سال کے تھے جب حسب معمول ان کی ماں چند دن کے لیے اپنے میکے گئیں تو ان کو وہیں طلاق نامہ بھیج دیا گیا. 1936 میں جب میری پوسٹنگ گورکھپور میں ہوئی تو شیخہ 8 سال کے تھے، جبکہ ان کے والد سید جواد علی شاہ کی عمر 29 برس تھی. ان کی طلاق کو 3 سال ہو چکے تھے. یہی تھے جن کو میں بی آپا کے گھر میں معلم سمجھ بیٹھی تھی. وہ بیوی کی تلاش میں تھے. ان کے بھائی بھاوج نے ان سے کہا تھا کہ ان صفحہ نمبر 33 لیڈی ڈاکٹر کو دیکھ لیں، یہ انتخاب اچھا رہے گا. چنانچہ وہ روز اسی خیال سے زکی چچا کے گھر کے چکر لگایا